أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد سلك ضلالا مبينا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسرني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك رمضان جناب صدر گرامی کرم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوت اللہ اسلام کا سب سے موضوع ہے اور یہ عام ہے پوری انسانیت کے لیے انسان ہونے میں مومن بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں پورے ایمان نصیب نہیں ہوا مرد بھی انسانیت کی ایک قسم ہے اور خواتین بھی انسانیت کی ایک صنف ہے لفظ انسان عام ہے اولاد آدم علیہ السلام علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ آپ کی بعثت سارے انسانوں کے لیے ہے سارے زمانوں کے لیے ہے اور ساری کائنات کے لیے ہے میں نے اس موضوع پر درس کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت پر شرف حاصل کیا ہے یہ اس کا ایک خاص رخ واضح کرناتی ہے جس کی ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ کمزور واقع ہو چکے ہیں کتاب حضرات الحمد للہ ہمارے پاس ہے راستے کی تعین اور اس کے نشے کو خراب ہمارے پاس موجود ہے اس کے باوجود جب ہمارے قدم اٹھتے ہیں تو وہ مشکل چند قدم سیدھے راستے پہ بڑھتے ہیں اور باقی اس کے ہل کے لڑکاتے ہوئے مقصودات دیتے ہیں جس میں ایک بہت بڑی کمی آج کے دور میں یہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار گھرانوں میں بھی اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو خود دینی علم سے بہت زیادہ بے بحث ہیں اور اس سے واقعی بہت کم رکھتے ہیں لیکن جن لوگوں کو دینی علوم سے اللہ نے سادہ فرمایا ہے اور جو اپنی اپنی زندگی میں دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے के घरों में दीन बहुत कम पहुंचता है और बिलखुसूस खवातीन अपनी जरूरियातें जिंदगी के मसाइल से भी आगाह हैं। बहुत कम कुछ नसीब ऐसे हैं जो ये फिक्र करते हैं कि जो कुछ हमने हासिल किया है इसे हम अपनी माओ बहनों बीवियों बेटियों तक भी पहुंचाएं, बल्कि जो तजर्बा किया गया है या जो देखा गया है वो ये है कि उमूमन खवातीन रोजमर्रा के जरूरी मसायल से निकालता नहीं। पुराने हकीम का अंदाजे तखातुर उमूमी था, फिर या मर्दों को मुखातिब फरमाया जाता था क्योंकि अजवाज व औलाद उसी हिसाब के ताकत तस्वर होती थी। तो एक का बाबा साहबियात ने बारगाह नबूवत में अल्लाह साहब अलैहिस्सलाम की अर्ज की कि रसूलल्लाह कुरान हकीम की जो आयत भी नाजिल होती है वो मर्दों को खिताब फरमाती है, अल्लाह करीम मर्दों से बात इशाक फरमाते हैं, हम खवातीन की भी कोई हैसियत है कोई अहमियत है। तो हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, तुम भी तो इंसानियत का एक फर्द हो एक सिनफ हो एक किस्म हो, जब इंसानियत की बात होती है तो तुम उसमें शामिल होती हो। लेकिन उनकी तमन्ना ये थी कि जिस तरह मर्दों को खिताब फरमाया जाता है उसी तरह खवातीन से भी बात हो जाए कि बात की वजाहत हो जाए। तो रब जलील ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमा दी जिसमें इरशाद होता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। ये बड़ी अजीब बात है कि हम आज तक इस्लाम और ईमान को एक समझते रहे। हमारे ख्याल के मुताबिक इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब ये आयत करीमा सामने आती है तो ये इस्लाम को और ईमान को अलग अलग बयान करना है। हालांकि कुरान हकीम का एजाज ये है कि कम तर अल्फाज में बहुत बड़ी बात के साथ फरमा देता है। इसमें इस्लाम और ईमान इन दो लफ्जों को जब जुदागाना इस्तेमाल फरमाया है तो इससे मुराद यह है कि वाकई ये दो इलाका इलाका सिस्ते हैं, दो इलाका अवसान हैं। तो इनकी तायीन क्या होगी, इस्लाम तस्लीम करने का नाम है। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई जिसने उसे तस्लीम कर लिया वो इस्लाम दिया। लेकिन ईमान उन कैफियात में डूब जाने का नाम है जहां इंसान का अपना इख्तियार खड़ा होता है। ये इस्लाम से बहुत आगे गहराई में चला जाता है जहां उसकी अपनी कोई पसंद नहीं रहती, उसकी अपनी कोई आरजू नहीं रहती, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती। वो जीता है अल्लाह के लिए, मरता है अल्लाह, सफर करता है अल्लाह के लिए, क़याम करता है अल्लाह के लिए, किसी काम से रुक जाता है तो इसलिए नहीं कि मुझे दुनियावी नुकसान होगा, इसलिए रुक जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया। किसी काम के करने को लपकता है तो इसलिए नहीं कि इससे मुझे बहुत कुछ हासिल होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करने का हुक्म। तो ईमान यकीन की उस गहराई का नाम है कि जहां आदमी अपने इरादों और इख्तियार को छोड़ दे, जहां आदमी ईमान कामिल इस कैफियत का नाम है जहां आदमी मशवरे देने से गुरेज करे, बल्कि सुने और ताबीले इरशाद के लिए सरगर्म अमल हो जाए। इसे ईमान اسلام ایک کیفیت ہے جہاں عقل انسانی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، وہ حقائق کے سامنے سر تسلیم تھم کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کی الوہیت کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. لیکن عملی زندگی میں وہ کبھی تعبیر ارشاد بھی کر دیتا ہے، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اپنی رائے کو فنا نہیں کرتا، اپنے مشورے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس پر کتنے لمحے ایسے بیت جاتے ہیں جب اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے ٹکرا جاتا ہے، جب اس کا عمل حضور کے حکم کے خلاف چلا جاتا ہے، لیکن وہ حضور کی عظمت سے ایک رات انکار نہیں کرتا. انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اگر اسے رب کریم اس سے ترقی نصیب فرمائے، اور ترقی کے لیے ایک بات کی ضرورت ہے، ترقی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں. جہاں ہم بے شمار رسالے پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں سیرت نبوی کا مطالعہ بھی اپنے اوقات میں شامل کرتے ہیں، اور سیرت نبوی کے مطالعہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جوں جوں عظمت رسالت اجاگر کرتی چلی جاتی ہے، دل اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اہل ایمان ہے ہی حضور کی عظمت سے واقفیت کا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جب حضور طائف تشریف لے گئے تو اہل طائف میں بہت زیادتی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے مرمتی سے پیش آئے، پتھر پھینکے، وجود اکثر زخمی ہو گیا تھا، سفر کی تھکاوٹ تھی، ان کی جارحانہ گفتگو، توہین آمیز رویہ اور سنگ باری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں آپ ایک درخت کے نیچے تشریف لے کے سائے میں جب آپ آرام فرما ہوئے تھے تو رب جلیل نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، جسے حدیث شریف میں ملک الجبال کہا گیا ہے، جو فرشتہ پہاڑوں سے مقرر ہے، کہ میرے حبیب سے میرے سلام کے بعد یہ کہہ دو کہ انہوں نے اپنی قوت و استطاعت کے مطابق پتھر پھینکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی پہ پھینک دوں. تو جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ معرفت رسالت ہی ایمان کی بنیاد ہے. آپ نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں آپ مبارک اٹھائے، عرض کی بار الہ اللہ میں یہ کہوں گی خدایا اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو انہیں غرق نہ کر، انہیں ہدایت دے دے. اللہ کریم اگر اس میری مشقت پہ، میری اس محنت پہ، میری اس تکلیف برداشت کرنے پہ تیری رحمت متوجہ ہوئی ہے تو ان پر غضب نازل نہ فرما، انہیں ہدایت دے دے. ہدایت کیسے پائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربی نہیں کر رہے؟ تو اس کا عمر آپ نے پیش فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے پہچانتے نہیں. اگر یہ مجھے پہچان لیتے تو یہ میرے پاؤں چومتے، یہ مجھے آنکھوں پہ بٹھاتے، یہ میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، خدایا نہیں پایا. تو یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایمان تب نصیب ہوتا ہے جب عظمت رسالت کی پہچان کا کوئی شمع نصیب ہو جائے. اللہ کریم نے اسلام میں بھی ایمان میں بھی جہاں مرد حضرات کا ذکر فرمایا وہاں برابر خواتین کو شریک رکھا, انہیں پیچھے نہیں رہنے دیا. کل مسلمین اول مسلمات ملکوں میں بھی نہ ملکوں میں نہ, جو درجہ اسلام کا کوئی مرد حاصل کر سکتا ہے اسی رتبے پر ایک خاتون بھی فائدہ ہوتا. اور جو عظمت ایمان کی کسی مرد کے دل کو گرما سکتی ہے وہی نور ایمان خواتین کے حصے میں بھی اللہ کریم نے اسی درجے کا مقرر فرما دیا. ملکان دینا ملکان دادے وسالکین وسال دادے, ایمان کا خاصا یہ ہے کہ جب نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی روبرو کر دیتا ہے. جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس فرمایا انتا اللہ کہنا کا ترا ہو پہلو کا تم ترا ہو پہنو یرا کا ہو کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی عبادت روبرو کھڑے ہو کر کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے. اور اگر یہ رتبہ بلند نہ پا سکو تو اس یقین کو ہاتھ سے جانے تک ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. یعنی یہ کم تر درجہ ہے جو کہ ایمان کی بدولت نصیب ہو جاتا ہے. حقیقی اعلی درجہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والا اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ میں رب جلیل کو اپنے روبرو دیکھ رہا. اور اگر کوئی ان بلندیوں پہ نہ پہنچ سکے تو کم از کم اس کا دل اس یقین سے لبریز ہو کہ میرا رب مجھے یقینت دے گا. یہ درجہ جب نصیب ہوگا تو یہ صداقت پیدا کر دے گا قول میں بھی پھر وسالکین وسالکات کھڑے مرد سچی خواتین ان کے قول و فعل میں ان کے عمل میں ہر جگہ حق کار فرما ہوگا صداقت کار فرما ہوگی. ریا منافقت جھوٹ ان چیزوں سے نجات نصیب ہو جائے. وسالین وسالرا, اور جب حق کا یہ درجہ نصیب ہوگا تو ایک امت پیدا ہو جائے گی اس انسان کے وجود میں کہ وہ صبر کر سکے گا, صفت صبر سے متصف ہو جائے گا. صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے پاد کھینچ لینا, جس طرح ہم سواری پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے روک لیتے ہیں, جس طرح سے کسی کا رک جانا. ہمارے یہاں صبر عموماً صرف اس بات پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ جزا سزا نہ کرے. یہ صبر کا حقیقی مفہوم نہیں ہے, بلکہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کرنے کا موقع بھی آپ کے پاس ہے, وہ بات کرنے پہ آپ قادر بھی ہیں, لیکن اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ اللہ کے رسول نے وہ کام کرنے کی اجازت دی. اور یہ بہت بڑی قوت چاہیے کہ اپنی خواہش نفس کو, اپنی آرزو کو, اپنے ارادے کو اس لیے روک لے کہ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. تو فرمایا یہ قوت صداقت کے بعد ترقی نصیب ہو تو پیدا ہوتی ہے. اور اس میں بھی مرد حضرات کے ساتھ خواتین برابر کی شریک ہیں. والخاشعين والخاشعات اور جنہیں یہ قوت نصیب ہوتی ہے انہیں واقعی خشوع نصیب ہو جاتا ہے. خشوع ہوتا ہے کہ محض الفاظ زبان سے نہ نکل رہے ہوں بلکہ انسان ان جذبوں میں ڈوب کر بات کر رہا ہوں. بل متصدقین بل متصدقات وہ حضرات جو اپنی قوتیں اپنی استعداد اپنے اختیارات اپنا مال و دولت اپنا علم جو جو قوتیں رکھتے کریم نے اسے دی ہیں ان قوتوں کو عظمت باری آشکارا کرنے سے صرف کرتے. اس میں بھی جہاں مرد حضرات ہیں وہاں خواتین ان کی ہم پلہ اور برابر شریک ہیں. والسائلین والسائلات اور ایسے لوگ جو اللہ کے حکم پر کھانا پینا تک ترک کر سکتے ہیں ضروریات زندگی کو روک سکتے ہیں ایسی خواتین جو اللہ کے لیے روزہ رکھ سکتی ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات اور اخلاقیات میں اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرنے ہیں مرد ہو یا خواتین. تو یہ تمام اوصاف جس ترتیب سے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا اسی ترتیب سے ان کا حصول ممکن ہے. یعنی یقین باتی کے جو اللہ کا قرب اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے تو یہ اوصاف حاصل ہوتے جاتے ہیں. جب یہ تناور درخت بنتا ہے کچھ اوصاف اس کی جڑیں ہیں کچھ اوصاف اس کا تنا ہے کچھ اوصاف اس کے پتے ہیں کچھ اس کے خوشبودار پھول ہیں. پھر جب اس پہ پھل آتا ہے تو وہ ہوتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات کہ پھر ان کا کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہیں رہتا مرد ہو یا خواتین. الگ ترتیب جب ان مدارس کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ عظمت نصیب ہو جاتی ہے کہ ان کی صرف زبان ذکر نہیں چلتی وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ کا نام لیتا ہے. قرآن حکیم نے اس کیفیت کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ کھال سے لے کر نہانے دل تک گوشت ہو پوست ہو ہڈیاں ہوں خون ہو رگو ریشے ہوں یا دل کی گہرائیاں ہوں جہاں سے دیکھو وہیں سے اللہ کا نام نکل رہا ہو. اور یہ وہ درجہ ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے تم تو کنزن مخفی ہے میں ایک ایسا پوشیدہ خزانہ تھا جسے کوئی جان نہیں سکتا تھا خلق تو سب تو میں نے انسان کو تخلیق فرمایا کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے ایک ایسی مخلوق ہو جو میری عظمت سے آشنا بھی کسی لیے عبادت کسی پر مجبوراً مسلط نہیں کی ورنہ وہ قادر تھا جس کے حکم سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جس کے حکم سے لوگ مرتے ہیں جس کے حکم سے لوگ صحت پاتے ہیں اور جس کے حکم سے بیمار ہوتے ہیں جس کے حکم سے امارت و غریبی تقسیم ہوتی ہے جو ہماری شکلیں متشکل کرتا ہے جب ہم نہیں ہوتے جو ہمارے لیے رزق تقسیم کرتا ہے جب ہمیں مانگنے کا شعور ہی نہیں ہوتا جو ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور پتہ اور خبر ہی نہیں ہوتی. اگر وہ چاہتا تو ہر انسان اس کی بارگاہ میں اس طرح سرنگون رہتا جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. لا تتحرک کا ذرہ تر اللہ باذن اللہ لیکن اس نے ساری کائنات کو تو اپنے حکم کا تابع قرار دے دیا. اپنی تکلیف میں، اپنی زندگی میں انسان بھی اسی تقدیر کا تابع ہے. جب بات عبادت کی، نیاز مندی کی آتی ہے تو وہاں اپنا حکم نافذ نہیں فرمایا، بلکہ انسان کو ایک شعور بخش دیا جس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ عظمت باری کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکتا ہے. اور یہ بات پسند فرمائی کہ انسان میرے قریب آئے، مجھے پہچانے اور پھر اس کا دل فیصلہ کرے کہ یہ ذات ایسی ہے کہ اس کے دروازے پہ پریشانی رکھتے ہیں. تو جب وجود کا انگ انگ ذاکر ہو جاتا ہے، گوشت کوش اور ہڈیاں اللہ کا نام لینے لگ جاتی ہیں، تو آپ خود آنکھوں کو حیا نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ ذاکر ہوتی ہے، اللہ کی حدود الہی سے متجاوز نہیں ہوتی. زبان کو حسن کلام نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذاکر ہوتی ہے نہ صرف وہ الفاظ جو اس سے نکلتے، بلکہ گوشت کے وہ ریشے جن سے وہ بنی ہوتی ہے وہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے. اس کا دل نیکی کی آرزوئیں اور خواہشات پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ صرف اس کی دھڑکن میں اللہ کا نام نہیں ہوتا، جن رگ و ریشے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے ان میں بھی اللہ اللہ رسی بسی ہوتی. اور پھر محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو یہ عظمت نصیب ہوتی ہے تو جو لباس کو استعمال کرتا ہے اس لباس سے اللہ اللہ کی خوشبو آتی ہے. جس زمین پہ وہ بسیرا کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ اللہ کرتا ہے، اور جس خاک میں اس کا وجود پنہا ہوتا ہے اس خاک کے ذرات اللہ اللہ کرتا ہے. اسی لیے ہمارا مشاہدہ ہے دنیا میں ایسے نامور لوگ جنہوں نے ایک عالم پتا کیا، ایک عالم پر حکومت کی، قبروں میں پہنچے تو ان کے رؤساء نے بڑے عالی شان مقابر تعمیر کیے، ہزاروں لوگ ان کی حفاظت، دیکھ بھال اور صفائی پر مقرر کیے، لیکن مرور زمانہ ہے ساری شوکتیں چھین. میں ایک دفعہ لاہور گیا تو مقبرے جہانگیر کو دیکھنے چلا گیا. جہانگیر بڑا ہی نازک مزاج حکمران تھا، اور بنگالا سے کابل تک اور ہمالا سے دکن تک اس کا حکم نافذ تھا. بہت عالی شان مقبرہ بنوایا گیا اس کا، اور لاکھوں خدام وہاں سے گردا گرد باغ لگوائے گئے، جو باغوں کی نگہداشت کرتے تھے، مقبرے کی خدمت کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، لیکن نہ وہ نقیب رہے نہ خواجہ سرا. اور جب میں نے دیکھا تو چند لڑکے یہ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں لیے قبر کے تعویذ پر بیٹھے تھے. میں سنا کہاں وہ شوکتیں جہاں کی اور کہاں یہ بے بسی کہ قبر پر بیٹھتے ہوئے لڑکے سگریٹ پی رہے تھے، کولڈ ڈرنک پی رہے تھے، گپے لگ رہے تھے. اسی شہر عجائب میں ہم حضرت علی الحجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں کہ جو سینکڑوں میل دور حجگیر سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے، کوئی ان کا وہاں رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ان کی وہاں حکومت نہیں تھی، کوئی ان کا وارث موجود نہیں تھا جو عالی شان مقبرے بنواتا، کوئی ان کی قبر پر خواجہ سرا اور خادم اور نوکر مکر نہ کیے گئے، لیکن اس قبر کی اتنی حیبت ہے کہ سلطان زمانہ بھی اس سے آج بھی لڑتے. اس کی مسجد اور اس کے مقبرے کی شوکت سارے لاہور کی شوکت کو مان کر دیتی ہے، اور لاکھوں ختم قرآن ہر مہینے وہاں ہو جاتے ہیں. دن اور رات کا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تلاوت نہ کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، تسبیحات نہ پڑھ. آخر ان سب کو کس نے باندھ کر رکھ دیا کہ وہ اس پشت خاک کا بھی ادب کرتے ہیں جہاں ایک مرد سرویش آ گیا. خدمت کسی انسان کی نہیں ہے،
یہ اللہ کے اس نام کی ہے جو اس مرد درویش کے رگ و پہ میں صلاحیت کر دیا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اور یہ رتبہ بلند جہاں مرد حضرات کا حصہ ہے وہاں خواتین کو رتبہ جلیل کے پیچھے نہیں رکھا.
ہر خاتون بھی یہ رتبہ حاصل کر سکتی ہے، یعنی ولایت مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، خواتین کا بھی اس میں برابر کا ہے.
ہمارا جس سے یہ نعمت نصیب ہو جائے
ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ذکر کثیر کی دولت کو پا لیتے ہیں، آت اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما،
بحیثیت انسان ان سے لغزش بھی ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے میری بخشش منتظر رہتی ہے
اور اجر عظیم ان کا مقدر ہے، ان کا حصہ ہے، انہیں کے لیے میں نے بنایا ہے.
انعامات اخر بھی ان کا حق بنتے ہیں. لیکن یہ بڑا لمبا فاصلہ قرآن حکیم نے ارشاد فرما دیا کہ آدمی اسلام سے ایمان کے درجے کو پائے، پھر حضوری حاصل کرے، خشوع حاصل کرے، تصدق کرے اور صبر کو حاصل کرے، پھر سائن ہو جائے اور اخلاقیات کے اعلی مقام کو حاصل کرے، تو یہ اتنا آسان کام ہے.
رب جمیل ہی سے پوچھا چاہیے
کہ اس کے حصول کا بھی کوئی طریقہ ہے، کیونکہ یہ اتنی عالی ہیں یہ صفات اور یہ اوقات اتنے مہنگے اور اتنے مشکل ہیں کہ انہیں ہم کسی دکان سے نہیں اٹھا سکتے.
آج خود ہم کیسے نیک ہونا شروع ہو جائے گا؟ کوئی تو اس تبدیلی کا بنیادی سبب ہونا چاہیے.
تو آپ جانتے ہیں کہ ہر درخت پر جو پھل لگتا ہے اس پھل میں وہ درخت بھی پنہاں ہوتا ہے. یہ صنعت باری کی
بڑی عجیب شے ہے کہ ایک بڑے سے بڑا تناور درخت ہوتا ہے، اس پر چھوٹا سا پھل لگے تو اس پھل میں وہ پورا درخت جو ہوتا ہے وہ سمایا ہوا ہوتا ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زمین تلاش کرے، اس میں اس پھل کو دبا دے اور اسے پانی دیتا رہے، اس کی نگرانی کرتا رہے، اسے خراب ہونے سے بچاتا رہے اور مسلسل اس کی حفاظت کرے، تو پھر اس گٹھلی سے وہ بہت بڑا درخت حاصل کر لے.
یہی طریقہ جہاں رب جلیل نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں متعدد جگہ ارشاد فرما دیا، واذکر اللہ ذکرا کثیرا،
کہ تم یہ جو میرا نام ہے، اللہ کا نام، ذاتی نام جو ہے،
یہ نام اپنے دل میں دبا لو،
یہ دین لگا لو. تم سارا تناور درخت کسی سے ٹوٹ کر نکلے گا اور تمام اوصاف جمیلہ تو میں نتی ہوگا.
تو یہ تو آسان کر دیا رب کریم نے،
فرما واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تکرار کرو،
اللہ 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 کہو
اور اتنا کہو وتوکل الیہ تفصیلا کے کائنات معلوم ہو جائے اور رگو پیر میں، نگاہ میں، ذہن میں، دل میں، ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے.
وتوکل الیہ تفصیلا،
اتنا ذکر کرو میرے نام کی، اتنی تکرار کرو کہ تمہیں مخلوق سے انقطاع نصیب ہو جائے تو یہ پودا تمہارے اندر تمہارے سینے میں اگائے.
عہد نبوی جو تھا صاحب السلام والسلام،
اس میں یہ کام حضور کی ایک نگاہ سے ہو جاتا، آپ کی نگاہ پاک کی تاثیر یہ تھی. صاحب جذب القلوب الى حجاز المحبوب لکھتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے حاضر ہوا تو مکہ مکرمہ کے نواح میں گلیوں میں میں نقوش صفحے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ صاحب کشف تھے، صاحب حال تھے. تو فرماتے ہیں زمین کے جس خطے پر، جس ٹکڑے پر حضور کا قدم مبارک لگا ہے، وہ مجھے زمین میں اس طرح نظر آتا تھا جس طرح آسمان میں چاند دکھائی دیتا. تو میں انہیں کی تلاش میں پھرا کرتا تھا. پھر جب میں مدینہ منورہ کو چلا تو میں راستے میں حضور کے نقوش کفے پا کو تلاش کرتا جاتا تھا کہ کہاں حضور نے قیام فرمایا، کہاں سواری کے نزول اعزاز فرمایا، کس زمین پر آپ نے قدم رکھا. لیکن میری حیرت کی انتہا رہی کہ جب میں نے صحراؤں کو دیکھا، بیابانوں کو دیکھا، تو ریت کے ہر ذرے سے دور پھوٹتا. تو فرماتے ہیں میں نے دعا کی کہ بارے رہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں قدم مبارک لگا ہے وہاں کی روشنی تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ سارے صحرا بیابا کیسے منور ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم کی طرف سے یہ بات سکھائی گئی کہ جہاں تک حضور کی نگاہ پہنچی ہے ہر ذرا منور ہو. جس نگاہ بات نے سہراؤ بیاباں کو روشنی عطا کر دی، جب کوئی ایمان لا کر آپ کے سامنے پہنچتا تھا تو ایک نگاہ میں صحابی بن جاتے، مرد آیا صحابی، عورت پہنچی صحابی، بچہ پہنچا صحابی، بوڑھا پہنچا صحابی، جو خدمت عالی میں پہنچا ایمان لا کر بیک نگاہ. صحابی کا معنی یہ ہے کہ جتنے اوصاف جمیلہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ان کا مثالی مسلمان بن جائے. انبیاء کے بعد کوئی غیر صحابی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور مجسم وہ شخص بن جائے جس کے بارے قرآن اطلاع دیتا ہے ثم تلین ہو جنود ہوں و قلوب ہوں میرا ذکر اللہ. تو یہ مار کر تو ان کا ایک نگاہ میں سر ہو گیا. یہ کمال صحابیت ہی تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے توحید باری کا اقرار کر لیا تو دنیا کفر کی ساری طاقتیں سر توڑ کر بیٹھ گئی. کوئی ان کی زبان سے پھر یہ بات نہ نکلوا سکا کہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. کتنی عجیب بات. صحابیت کا حل یہ تھا کہ ان کی پسند ختم ہو گئی. آپ اندازہ کریں کتنا مشکل ہے کہ حضور نے کہہ دیا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا تو دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 13 سال اذیتیں برداشت کرتے رہے اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنی عجیب بات ہے. آپ کسی کو حکم دے دیں کہ تو مار کھاتا رہے، تکلیف برداشت کرتا رہے، تالے سنتا رہے، تجھے جواب نہیں دینا، تجھے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو کام لے سکے. جب بات کو بھڑکا کر لڑا دینا تو چیوٹی کو بھڑکا کر شیر سے لڑایا جا سکتا ہے، تب وہ مر جائے. آدمی کے جذبات کو بھڑکا کر دیوار سے ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن اس قدر توازن پیدا کر دینا اور جذبات پر اتنا قابو عطا کر دینا کہ بغیر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جذبات میں کچھ بچ ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. اگر لڑتے نہیں تو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ان کافروں کے حق میں بد دعا کر دیجیے، اتنا نہیں کرتے تو ہماری حفاظت کی دعا فرما دیجیے. آپ پوری حدیث میں پوری سیرت میں یہ بات تلاش کر. یعنی انہیں مار کھانے میں ہی لطف آتا تھا کہ یہی حق ہے ہمارا، ہمیں حضور نے مار کھانے اور برداشت کرنے کا حکم دے دیا. اب حق تو یہ تھا کہ جو 13 برس مار کھاتے رہے انہیں اللہ کریم مکے سے غلبہ دے دیتا، لیکن رب دے دیا اس نے حکم دے دیا میرے حبیب نے کہہ دو گھر بات چھوڑ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو اہل مکہ ہجرت سے روکتے تھے اور وہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے. اتنی عجیب بات ہے کہ کافر بھی روکتے تھے یہ نہ جائے، حلیت الاولیاء ایک دن میں دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمہ نے جب ہجرت فرمائی تو غریب عورت تھی، اہل مکہ سے چھپ کر نکلی، کوئی ذات راہ ساتھ نہ لے سکتی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا، راستہ بھی بچ کر چلتی تھی کہ میں غریب ہوں تنہا عورت ہوں، جس کافر نے دیکھا پکڑ کر مکہ واپس کر دے گا، اور سارا دن پیدل چلتی رہی، سارے دن کی پیاس تھکاوٹ صحرا کی گرمی برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے قدم مدینہ منورہ کو بڑھتے رہے۔ تو فرماتی ہے حتیٰ کہ سورج نے تھک ہار کر سر جھکا دیا، غروب ہونے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے پاس تو پانی کا قطرہ بھی نہیں، چلو پیاس نہ بجھاتی، روزہ تو افطار کرتی، لیکن خدا واقف تھا میرے حال سے، میں چلتی رہی۔ فرماتی ہے جیسے سورج ڈوبا تو مجھے سر پر اس طرح سے آواز آئی جیسے کچھ تیزی سے اڑتا ہوا پرندہ گزر کر اس کے پروں کی آواز آتی ہے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان سے ایک ٹول نیچے گرتا ہوا ہے، وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ فرماتی ہے میں نے پانی پیا ٹھنڈا لذیذ اور شیریں، جس نے دن بھر کی نہیں زندگی بھر کی پیاس ختم کر، اور اس کے بعد مرنے تک فرماتی ہے مجھے یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی مجھے پیاس لگا کرتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، فکر فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی تو عین دوپہر میں طواف کرتی کہ کبھی پیاس لگے، پیاس کا بھی مزہ تو دے۔ اتنی دل نوازیاں، اتنی نوازشیں، اتنے کرم، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم شہر کیوں چھوڑے جب آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، پھر کافروں کو یہاں سے فرمایا نہیں، جب حضور نے حکم دے دیا تو پھر اس میں سوچنے کی تو کوئی بات ہی بات ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو کفار اور مشرکین سے بھاگ کر یا جان بچا کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، مجھے یہاں اس رائے سے اختلاف ہے، میری یہ رائے نہیں ہے کہ ان کے صرف اللہ کا حکم تھا، اس کی اطاعت میں وہ لوگ نکل گئے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اہل مکہ کے اکثر لوگوں نے اکثریت نے حضور کی قدر رکھی، مدینہ منورہ والے مدینہ سے چل کر وہاں پہنچے کہ حضور ہمارے ہاتھ تشریف لائے، اور جب انہوں نے یہ دعوت دی انہی میں سے ایک نے کہا کہ سوچ کر دعوت دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم آنے کی دعوت دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کفر کو تم نے چیلنج کر دیا، وہ تم بچہ توڑیں گے، تمہارے گھر تباہ کریں گے، تمہاری اولادیں قتل کریں گے، تمہیں لڑنا ہوگا، یہ سوچ کر دعوت دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ سارا کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ جو آئے گا ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ضرور دعوت دیں گے۔ تو یہ رب کی تقسیم تھی کہ جہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کھڑا ہے وہاں نہ صرف مکہ بلکہ بیت اللہ بھی گنبد خضرا کی طرف نگاہیں۔ حضور اقدس کی اس عظمت کو نہ پہچانا تو مکہ کی زمین آج تک ترستی ہے گنبد خضرا کو، اگر بیت اللہ کے ساتھ وہاں گنبد خضرا بھی ہو سکتا کیا؟ میرے اپنے خیال کے مطابق ہجرت اس لیے تھی، ورنہ وہ قادر کریم جو ہجرت کے بعد فتح مکہ کرا سکتا ہے اس سے پہلے بھی مکے کو فتح کرا۔ تو بہرحال جب یہ ہجرت کر کے آئے تو تاریخی اعتبار سے یا تاریخ کے مطابق تو اپنی کمزوری کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے چلے آئے، تو مدینہ منورہ آ کر انہیں کون سی طاقت مل گئی کہ اللہ نے حکم دے دیا اب تم جہاد کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی، تو وہ شہر سے 150 کلومیٹر دور جا کر ان کے سامنے سب آ رہا ہو گئے جو مکہ کی منتخب فوج تھی 1000 آدمی کی اور چنے ہوئے لڑاکا شاہ سوار تھے جس میں یہاں 313 تھے جن میں اکثر بوڑھے اور بچے تھے اور سارے لشکر کے پاس 6 ضلع تھے 6 دروازے اور 2 گھوڑے تھے سارے لشکر یہ سامان حرب تھا اور کھانے کے لیے 4-5 کھجوریں تقسیم فرمائی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی سفر بن رہی تھی تو فرمایا یہ کھا پی لی لو کسی نے یہ نہیں پوچھا یار سننا کیسے لڑیں گے ہتھیار نہیں ہے تعداد کم ہے قوت نہیں طاقت نہیں کھانے کو کچھ نہیں اس لیے کہ ان کے وجود کا ہر ذرہ منشے باری اور منشے حکومت کے تابع ہو چکا تھا انہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سن رہا وہ کرنا ان کا سامنا اسی لیے قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا یہ دیوانے ہیں یہ کٹ جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے جاؤ ان کی طرف سے جا کر انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ بیک نگاہ تم کے رب و پیر اللہ کا ذکر جاری ہو گئے ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں ہم نے اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں آئے ہیں ہم یہ نعمت کہاں سے برکات نبوت ہے میرے بھائی جب نبوت باقی ہے تعلیمات نبوت باقی ہے تو برکات نبوت کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے تو رب جلیل نے اپنی مخلوق کا ایک حصہ اس کام کے لیے منتخب فرما لیا کی طاقت بطور بازو میں تارا بخش خدا بخش وہ خود کسی کو عطا فرما دیتا ہے کہ حضور کی نگاہ جن پر پڑی تھی ان کی نگاہ جن پر پڑی وہ تعبیر بن گئی تعبیر کی نگاہ جن پر پڑی تب تعبیر بن گئی اور تب تعبیر کے بعد ایک پورا تسلسل چل پڑا کہ لوگ بزرگان عظیم کی خدمت میں پہنچتے جانے سے ان آوارات کو اخذ کرتے جو انہوں نے اپنے پیروں سے لیے تھے تو ان کے رب و پیر میں بھی ذکر الہی جاری ہوگا اور جب ذکر خون کا حصہ بنتا ہے دل کی دھڑکن بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اطلاع کی طرف چل پڑتا ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ بدن میں ایک لوٹڑا ہے بگڑ جائے تو سارے بدن کو بگاڑ دیتا ہے رہلا صلاح سلحل جس کو ان لوگ سدھر جائے تو سارے جسم کو سدھار دیتا ہے علاوہ ہے یہ کل اور پھر سن لو یہ کل تو اللہ نے نسل بعد نسل عمریں صرف کر کے مجاہدے کر کے محنتیں کر کے ان نعمتوں کو حاصل کیا اور آنے والی نسلوں کو پہنچایا اور یہ بنیاد ہے میرے بھائی یہ تخم ہے یہ بیج ہے جب تک یہ دل میں بویا نہ جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عبادات بھی محض ورزش بنی رہتی ہیں آدمی کے عبادات میں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو روبرو دیکھ سکوں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بیشتر عبادات ہمیں برائیوں سے روکنے سے معذور ہوتی ہیں ہمیں جا طاقت میں ہم حد کرتے ہیں ہم اتنی بڑی عبادت ہے کہ زندگی میں رب کریم نے ایک بار فرض فرمایا کہ ایک دفعہ حج کر لینے سے انسان ساری زندگی کے لیے سدھر جاتا ہے تو ہر سال کرتے ہیں اور سدھرتے ہیں فرق نہیں پڑ رہا بازار میں میدان عمل میں ہم جائیں تو نمازی اور بے نماز حاجی اور غیر حاجی کے عمل میں تو فرق نظر نہیں آتا شاید اس لیے کہ ہم نے یہ پریکٹس تو اپنا لی ہے لیکن وہ پودا اپنے دلوں میں نہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے دل روشن سینے منور خون کی گردش دل کی دھڑکن سے اللہ کا نام نکلتا ہو اور یہ ہے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مرد و عورت دونوں کا حق ہے جس مرد کو یہ نعمت حاصل ہو وہ کم از کم اپنے گھر کی خواتین تک ضرور پہنچے، ماں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو یہ ضرور سکھائے. اس کے ساتھ جب یہ دل میں اللہ اللہ کا پودا پنپتا ہے تو عجیب بات ہے کہ اخلاقیات، ایمانیات، اعتقادیات، اعمال ہر چیز گزرنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے بھی اس کا یہاں تک تجربہ کیا ہے کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، اس سے بھی دور سویڈن میں، ناروے میں، وہاں کے لوگوں کو جو مجھ سے مل سکے میں نے کہہ دیا یار تم کچھ نہ کرو، تم رہنے دو اسلام کو، اللہ کا نام لینا شروع کر دو اور چھوڑو رہے. اور اللہ کی جانا جس کافر نے لینا شروع کر دیا وہ مسلمان ہو. تو پچھلی دفعہ امریکہ گیا تو دنیا کی ساری بے حیائی جمع کریں تو امریکہ کی نسبت کم ہے، اور امریکہ کی ساری بے حیائی ایک نیو یارک کے مقابلے میں کم ہے. پھر نیو یارک میں ایک علاقہ ہے مین ہیٹن، مین ہیٹن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. میرے خیال میں وہاں شیطان بھی گھبرا جاتا ہوگا کہ اتنی برائی اس کے تصور میں نہیں آتی. وہاں ایک خاتون ملی ہم سے، تو میں نے اسے یہ تلقین کر دی کہ تم تاکید کو چھوڑو، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، نہ یہاں انگریزی میں اسلام پر اتنا لٹریچر دستیاب ہے، اور نہ تم سمجھ سکو گی فوراً. تم صرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، دل پر خیال کر کے اللہ اللہ کرتی ہوں. یہاں آنے سے پہلے مجھے اس کا حق ملا کہ الحمد للہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں صرف دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے شہادت دی ہے، اور میرا دل بے قرار ہے یہ بات جاننے کو کہ میرا رب کس بات پہ راضی ہوگا. آپ اس کا کوئی انتظام کریں، مجھے کوئی بتائے کہ میرے رب کی رضا کس بات میں ہے. میں نے اس کا حق پڑھا تو میں غلط گیا کو بتایا اتنی اوپر سے نام ہے جن سے اپنا آشنا ہے. تو پھر میں نے ہمارے وہاں ایک دوست ہیں، وہ وہاں یونیورسٹی میں ہے، وہ جنوری میں چھٹیاں ہو رہی تھی واپس آ رہے تھے، تو انہوں میں نے دیکھا کہ آپ واپس نہ آئیں اس کا اکاؤنٹ بھی ہے. تو میں نے ایک الگ کر دیا آپ کو متعدد لوگ ہیں، میں نے کہا آپ کو چھٹیاں وہیں گزارے اور ان کو کم از کم بنیادی ارکان اسلام جو ہے وہ تعلیم ملے. اگر ایک اسلام سے ناواقف اللہ اللہ شروع کرے تو اس سے مجھے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. ہم جو مسلمان نسلن فادر نسلن ہیں، اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کتنی برکات نصیب. یہ فائدہ ہے ہم اللہ کے مبارک نام کو اپنے دل میں لگائیں، اس کی بادبانی کریں، اپنے جو میں جن کے ساتھ میرے مرید ہو جائے، میں جن کے ساتھ مجھ سے سیکھے، چھوڑے مجھے، چھوڑے ہم مجھے اپنے حال پہ رہنے دیں. اللہ جیسا بھیرا ہے ویسا آپ کو، آپ اپنے 24 گھنٹے یہ دعوت آپ کو ضرور دوں گا، کیونکہ یہ دعوت اللہ ہے، تو میں یہ دعوت ضرور دوں گا کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں 24 منٹ کے بعد میں جن میں آپ صرف اللہ کا 24 نہیں نکالتے تو 24 گھنٹوں میں 12 منٹ ہی نکالتے ہیں، ایک گھنٹے سے آدھا منٹ دیجیے، اور اس میں دنیا معافی ہاتھ سے یکسو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ نیکی کرتے نہیں کرتے یہ میرا کرتے سر نہیں ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ کا بھی اتنا ہی چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میرا ہے، تو پھر میں آپ کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہوں؟ آپ کو اپنا جواب دینا ہے، مجھے اپنا دینا ہے. لیکن کیونکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ حضرات سے مل کر مقدس باغ ملنے سے کچھ انس ہو گیا ہے، میں یہ مسئلہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ 10 منٹ 12 منٹ ایسے ضرور مختص کریں روزانہ جن میں ساری باتوں کو بھول کر صرف اللہ لگا اور دل پر متوجہ ہو کر اللہ کا نام لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے ذرائع پیدا فرماتا ہے. جہاں بھی ملے علم یونیف جس میں عناوت آتی ہے اس کے لیے خود ذرائع ہدایت کے پیدا فرما دیتا ہے، خود ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جہاں اللہ کا نام اسے نصیب ہو جاتا ہے اور اصلاح کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. اس سے آگے قرآن حکیم نے ہی ایمان کی وضاحت کر دی. میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا کہ جب ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہاں قرآن والے مومن والا مومن کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ زیر بھی نہیں دیتا. اذا اللہ اور رسول حکم رہا جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو اپنی پسند اس میں داخل کرنے کا اختیار دیا. لیکن یہ لمحہ تب آتا ہے جب دل ذکر الہی سے روشن ہو جائے اور اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کی فقط دل بدلا گئی کا ٹکرائی میں پڑھ کر بہت دور چلا اللہ کریم ہمیں ٹکرائی سے بنا عطا فرمائے اور اپنی جاتی کو بھی عطا فرمائے.